अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ मंसूरी है एंड आई एम द होस्ट ऑफ द मंसूरी शो, द शो दैट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मिलाऊंगा बताऊंगा दिखाऊंगा, योर लिंक टू एवरीथिंग पाकिस्तानी स्ट्रेट फ्रॉम कैलिफोर्निया, द मंसूरी शो। नाज़रीन, आज हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान लिंक के ऑफिस में वाकया हमारे मंसूरी शो के स्टूडियोज में पाकिस्तान की एक नहायत मशहूर शख्सियत मौजूद है जो कि जनाब जावेद अहमद गांधी साहब हैं। सबसे पहले तो मैं जावेद साहब आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगा।
बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं गांधी साहब की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। गांधी साहब एक बहुत ही मरूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, एजुकेटर हैं, ये सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर में तदरीस के फ़राइज अंजाम देते रहे। उसके अलावा अल मुआरिद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक साइंसेस के फाउंडर हैं। आइए इन सब कुछ गुफ्तगू करते हैं। गांधी साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा सवालात का सिलसिला आपके अवाइल उम्री के हवाले से। आप साहिवाल के करीब एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए, आपका घराना एक सूफियाना घराना था, लेकिन आपने सूफीज़म को अडाप्ट नहीं किया। और मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि अवाइल उम्र में आपको क्या इंस्पिरेशन थी, क्या वो मुहर्रिक थे जिसकी वजह से आपको इस्लाम को स्टडी करना और इस्लाम को समझने की जो है जस्तजू हुई।
मेरी पदाई तालीम, ये मेरी खुशकिस्मती है कि दोनों तरीके से हो गई। मेरे वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं अरबी फारसी और जिस तरह से हमारे दीनी उलूम सीखे जाते हैं वो सीखूँ। उनको मौका मिल गया और मुझे बराह रास्त बस अच्छे उलमा से ये उलूम पढ़ने का मौका मिला। मेरी स्कूल की तालीम उसी तरह हुई जैसे सब बच्चों की होती है, और उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया और यहाँ मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े और अंग्रेज़ी अदब में अपनी तालीम मुकम्मल की। इन दोनों निज़ाम है तालीम में पढ़ने की वजह से मेरे लिए बचपन ही से ये मुमकिन हो गया था कि मैं उन चीज़ों से भी वाकफियत हासिल कर सकूँ जो जदीद दुनिया में मौजूद हैं, और उन चीज़ों से भी वाकफियत हासिल कर सकूँ जो हमारी मीरास है। मेरे वालिद चूँकि सूफ़ी थे तो ज़्यादातर किताबें उनके पास वही थीं जो या तो सूफियाना शायरी पर मबनी थीं या फिर तसव्वुफ़ को किसी न किसी पहलू से बयान करती थीं। तो मैंने उन्हीं को पढ़ा, उन्हीं से इब्तदा में मुतासर हुआ। रूमी और अत्तार और सनाई यही लोग हैं कि जिन्होंने मेरी इब्तदाई ज़हनी तश्कील की है। शायरी और अदब से मुझे बहुत दिलचस्पी थी, इसी तरीके से तारीख से, मज़बियात से और इन चीज़ों से भी, लेकिन उस वक्त उस दिलचस्पी की नौयत खालिस्तन इल्मी थी, यानी उसको आप मज़हबी दिलचस्पी नहीं कह सकते। मैं जिस तरह तारीख को पढ़ता था, अदब को पढ़ता था, शायरी को पढ़ता था, बिल्कुल उसी तरीके से मज़बियात का मुताला भी करता था। मेरे वालिद गिरामी खुद भी बहुत सी नई नई किताबें लाकर मुझको देते रहते थे। उनके पास एक बड़ा अच्छा इंतखाब था हमारी फ़ारसी शायरी का ख़ास तौर पर, तो मैं चूँकि पढ़ाई में फ़ारसी ज़ुबान सीख गया था तो इस वजह से उसको भी मैंने बहुत बिलिस्तियाब पढ़ा, और बहुत सी चीज़ें आज भी उसका बहुत सा हिस्सा जहन में मौजूद है। तो मेरी पढ़ाई तरबियत इसी तरीके से हुई है। उसके बाद वो एक वक्त आया जब मैं यहाँ लाहौर में था और फिर मुझे तवज्जो हुई कि मैं कुरान मजीद का मुताला करूँ। ये कुरान मजीद है जिसने बहुत सी वो चीज़ें जो मैं बचपन में मानता था, लड़कपन में मानता था, तालिब इल्मी के ज़माने में मानता था, उन पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया। मेरा ख्याल है कि ये वो सफ़र है कि जो हर तालिब इल्म को पेश आता है, ऐसा ही सफ़र मुझको दरपेश हुआ।
कौन सी शख्सियात थी जिन्होंने के जिनका के आप पर असर हुआ, जिनसे के आपने इंस्पिरेशन हासिल की?
ऐसी शख्सियात की अगर तादाद गिनवाई जाए तो शायद बहुत हों। उसकी वजह यह है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बचपन ही से मुझे अपनी मीरास से बहुत करीब रहने का मौका मिल गया था, चुनाचे मैं तालिब इल्मी के ज़माने ही में, यानी स्कूल की तालिब इल्मी के ज़माने में इब्ने तैमिया से वाकिफ़ था, इब्ने कय्यम से वाकिफ़ था, गज़ाली से वाकिफ़ था, शाह वलीउल्लाह से वाकिफ़ था। मैं मजहबी शख्सियात की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से इकबाल हैं, अबुल कलाम हैं, शिबली नौमानी हैं, इन लोगों से वाकिफ़ था। रशीद रज़ा की बहुत चीज़ें मैंने उस ज़माने में देख ली थी। तो इन तमाम शख्सियात का कुछ ना कुछ असर जिस तरह के एक तालिब इल्म कबूल करता है वो मैंने भी कबूल किया। बाद में जब मैं लाहौर आया तो यहाँ मेरी मुलाकात मौलाना सैयद अबुल्ला साहिब मौदूदी से हुई, तो उसके लिहाज से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने अपनी शऊर की आँख उनके आगोश फ़िक्र में एक लिहाज से खोली है। यानी एक दौर वो था कि जिसमें अमूमी मुताला और उसमें तसव्वुफ़ का, शायरी का, अदब का गलबा था, फिर एक वो दौर है कि जिसमें मज़हब मेरी दिलचस्पी का मौजू बनना शुरू हुआ, और उसमें यकीनन उनकी शख्सियत का गैर मामूली किरदार है। 1973 में मेरी मुलाकात قرآن مجید کے مفسر اور تدبر قرآن کے مصنف مولانا امین حسن اصلاحی سے ہوئی، اور حقیقت میں قرآن میری زندگی میں اب جو کردار ادا کر رہا ہے اس کی پدا انہی کے ساتھ ملاقات سے ہوئی تھی. 15 روز تک میں ان سے ملاقات کرتا رہا، بہت سے اشکالات تھے، اور پھر اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان کو ایک استاد کی حیثیت سے اپنا ہاتھ پکڑا دوں گا، اور پھر مجھے ان سے شرف تلمذ رہا کم و بیش 22-23 سال.
ہم سب، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کبھی علامہ، مولانا، مفتی ایسا کوئی لقب نہیں لگایا، لیکن آپ نے غامدی کا جو نام ہے یہ اختیار کیا، اس کے بارے میں بتائیے.
علامہ اور مفتی اور قاری اور یہ سب میں نے اس لیے لگایا کہ ان میں سے میں کچھ نہیں ہوں، میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا، طالب علم ہوں، طالب علم کو طالب علم ہی رہنا چاہیے. یہ میرے دادا سے نسبت ہے، اور اس کی پوری داستان میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھ دی ہے. یہ اسکول ہی کے زمانے میں میں نے اختیار کر لی تھی، زیادہ اس کا اظہار بعد کے زمانوں میں ہوا. میرے دادا کو نور احمد مصلحی کہتے تھے، تو میں جب عربی زبان سے واقف ہوا تو میں نے اسی کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے اس کو اپنی نسبت بنا لیا.
آپ کی جو آرگنائزیشن ہے المورد انسٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنسز، ہمیں اس کے بارے میں بتائیے، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں؟
تین چیزیں ہیں جو اس میں ہدف کی حیثیت یا نسب العین کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک یہ کہ مسلمانوں میں آزادانہ تحقیق کا ماحول نہیں رہا، لہذا آزادانہ تحقیق کو نہ صرف یہ کہ زندہ کیا جائے، اس کو معاملت فراہم کی جائے، سپورٹ کیا جائے، جو لوگ یہ کام کرنا چاہیں انہیں سہولتیں فراہم کی جائیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تو ایک پورا اس کا شعبہ ہے جو یہی کام کرتا ہے. یعنی اس میں مختلف علمی پروجیکٹس ہیں جن پر کام کیا جاتا ہے، اہل علم اس سے متعلق ہوتے ہیں، فیلو کی حیثیت سے ان کو کچھ اسکالرشپ بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کو کچھ سہولتیں بھی فراہم کی جاتی ہیں تاکہ وہ کام کر سکیں. وہ ہر طرح کی سہولتیں ہو سکتی ہیں، لائبریری کی سہولت ہے، کتابوں کی سہولت ہے، مزید تعلیم کی ہے. جو لوگ اس شعبے کے لیے کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے یا کچھ، ان کے لیے بھی بعض موقعوں کے اوپر اسکالرشپ پر وظائف کا اہتمام کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت بھی بہت سے علمی مباحث اس میں زیر تصنیف ہیں، بہت سے لوگ اس کے تحت مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، مختلف علوم پر کام کر رہے ہیں، اور بہت سے بڑے پروجیکٹ اس کے تحت جیسے مثلا حدیث کا پروجیکٹ ہے یا اور چیزیں ہیں، وہ بھی روبہ عمل ہیں. یہ ایک شعبہ ہے. دوسرے میں جو تحقیقات ہوتی رہتی ہیں ان کو دنیا تک پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نشر و اشاعت یا کمیونیکیشن کا ایک شعبہ ہے. اس کے تحت کچھ ویب سائٹس بھی ہیں، اس کے تحت رسائل بھی نکلتے ہیں، اس کے تحت کتابیں بھی چھاپی جاتی ہیں. تو یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو باقاعدہ طریقے سے اس کا ایک ناظم دیکھتا ہے. اور تیسرے کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، یعنی لوگوں کو مذہبیات کی تعلیم دی جائے. اس میں کنسنٹریشن اس پر ہوتی ہے کہ مذہب کو علم کے طور پر سکھایا جائے، ان کو یہ معلوم ہو کہ وہ کس دین کو مانتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، انہوں نے جو کچھ قبول کیا اس کی تاریخ کیا ہے، اس میں اگر کچھ اختلافات ہیں یا انٹرپریٹیشن کی یا تعبیر کی کچھ چیزیں ہیں تو وہ کیسے پیدا ہوئی ہیں، ان کا ایک شعور دیا جائے. اس کی مختلف سطحیں ہیں، یعنی بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہے، بڑوں کی تعلیم کا بندوبست ہے، اور جو لوگ دین کے عالم ہیں ان کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بہت سے کورسز اس میں ہوتے رہتے ہیں. اس کے مختلف ادوار ہیں جو گزرے ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک باقاعدہ کالج یا یونیورسٹی کی صورت دے دیں. یہ چیز ابھی زیر عمل ہے اور نہیں کہا جا سکتا کب اس میں کامیابی ہوگی، لیکن یہ ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اصل میں اب ہمارا زیادہ فوکس اسی پر.
المورد کے کئی چیپٹرز ہیں، آپ اس وقت لاس اینجلس میں تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ کو جو المورد کا لاس اینجلس چیپٹر ہے اس نے یہاں پہ مدعو کیا، آپ نے یہاں پہ تقریبات میں شرکت فرمائی اور لوگوں سے خطاب کیا اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے. المورد اب کتنے ممالک میں ہے اور فیوچر پلانس کیا ہیں اس حوالے سے؟
المورد کی چیپٹرز یو ایس میں تو موجود ہی ہے، آپ اس سے واقف ہیں. المورد یو ایس، اس کی قیادت زیادہ تر ڈلس میں ہے، لیکن ساری ریاستوں میں کم و بیش اس کے نمائندے موجود ہیں. میں انہی کی دعوت پر یہاں آیا ہوں. آسٹریلیا میں بھی بہت عرصے سے قائم ہو چکا ہوا ہے، جرمنی میں بھی قائم ہو چکا ہوا ہے، انگلستان میں بھی موجود ہے، ہندوستان میں بھی ہے، کشمیر میں بھی ہے، یعنی وہ کشمیر کا وہ حصہ جو ہندوستان سے متعلق ہے. تو بہت سے ممالک میں اس کی چیپٹرز قائم ہوئے ہیں، وہ لوگوں نے قائم کیے ہیں، ہماری طرف سے کوئی بہت اہتمام اس میں نہیں ہوا. اپنے طور پر جو لوگ اس فکر سے متاثر ہوئے انہوں نے ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن قائم کر لی. شروع شروع میں ان کا کچھ تعلق رہا. المورد کا نظام اس طرح کا ہے کہ المورد گلوبل یہ گویا ایک مرکزی ادارہ ہے جس کے مختلف شعبوں کا میں نے ذکر کیا, اور پھر وہ لوگ کے جو آگے اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یا ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے چیپٹرز قائم کر لیتے ہیں.
دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 6 بلین حضرات رہتے ہیں, اور مسلمانوں کی تعداد دنیا میں تقریباً 1.7-1.8 بلین ہے. تقریباً ایک تہائی جو آبادی ہے دنیا کی وہ مسلمان ہیں, اور تقریباً 1/4 جو ممالک ہیں دنیا کے ان میں مسلمان اکثریت میں ہیں. لیکن پچھلے صدی یا 2 صدی جو ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک انحطاط کا شکار ہیں, زبوں حالی کا شکار ہیں, اور اس کا جو سبب ہے شاید ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یکجا نہیں ہیں. مسلمان جو ہیں وہ بریلوی, اہل سنت, اہل حدیث, شیعہ, سنی, اور بہت سارے. علامہ اقبال کا ایک شعر ذہن میں آتا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کیا یہ وجہ ہے مسلمانوں کے انحطاط کی؟ کیا یہ علماء کے, اس کا قصور کیا علماء ہیں یا حکمراں ہیں یا بیرونی عناصر ہیں؟
یہ دنیا میں جو قوموں کے عروج و زوال کا قاعدہ ہے اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت قوموں کو موقع دیتا ہے, وہ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوتی ہیں, اپنا کردار ادا کرتی ہیں. اگر وہ علم اور اخلاق کے لحاظ سے برتری پیدا کر لیں تو اپنے منصب پر قائم رہتی ہیں, اگر علم اور اخلاق کے لحاظ سے پستی میں گر جائیں تو لازماً مٹا دی جاتی ہیں. یہ ایک غیر متبدل قانون ہے, یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو میرے نزدیک جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے, یعنی مسلمان علم میں پچھڑ گئے ہیں, بہت پیچھے رہ گئے ہیں. پچھلے 500 سال سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان قوموں کا علم میں کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے. یعنی دنیا میں جو کچھ یافس کی اولاد نے یا مغربی قوموں نے دنیا کو دیا ہے وہی ہے جس سے آپ میں ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. سائنسی علوم میں جتنی کچھ ترقی ہوئی ہے اس سے آپ بھی واقف ہیں, اس کی تاریخ سے بھی واقف ہیں. مغرب میں رینیسنس ہوا, اس میں ریفارمیشن کی تحریک چلی, اس کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی. اب تو ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں شاید کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا انقلاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صورت میں آ گیا ہے. مسلمان اس میں بہت پیچھے رہے ہیں, یعنی وہ استفادہ تو کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے لیکن اس میں ان کا کوئی خاص کردار نہیں رہا پچھلے سارے عرصے کے دوران میں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں اگر آپ علم کی تاریخ پڑھیں تو علم کی ابتدا حقیقت میں ما بعد طبیعیاتی علوم سے ہوئی تھی. فلسفے کی بھی ساری دلچسپی کا موضوع سقراط, افلاطون, دیکارت کے زمانے تک کم و بیش یہی صورتحال تھی. مسلمان اسے نکل نہیں سکے, یعنی طبعی علوم کے ساتھ ان کی دلچسپی اس طرح کی نہیں ہو سکی. ان کے ہاں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پچھلی صدی میں بھی جو بڑے بڑے لوگ آپ کو نظر آئیں گے یا وہ تصوف سے متعلق ہوں گے یا فلسفے سے متعلق ہوں گے. ہمارے ہاں جو آخری بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں وہ علامہ اقبال ہیں. آپ غور کریں تو ان کی دلچسپی کا موضوع بھی یہی ہے. تو طبعی علوم سے ہمارے ہاں ذہین لوگوں کی دلچسپی اس طرح کی نہیں ہوئی, جبکہ دنیا میں فیصلہ کن ہمیشہ طبعی علوم ہوتے ہیں. اگر آپ کو ایک ہنر آتا ہے, آپ دنیا کی حقیقتوں کو سمجھ سکتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. تو فلسفے اور تصوف کے مباحث, جن کی در حقیقت مسلمانوں کو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں تھی, اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی اور وہ ان مباحث کے بارے میں ایک فیصلہ دے چکی تھی. وہ علم و عقل کے ہر معیار پر پورا اترتا ہے, لیکن ان کی دلچسپی انہی علوم سے رہی, طبعی علوم سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوئی. دوسرے یہ ہے کہ قرآن مجید جو مذہبی لحاظ سے ان کو تمام انتشار سے نکال کے ایک وحدت بنا سکتا تھا, وہ ان کے علم اور عمل دونوں کا محور نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں میرے نزدیک جو اس کا باعث بنی ہیں. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے بہت پست ہو گئے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جو اعلیٰ اخلاقیات سمجھی جاتی ہیں, یعنی ہم کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کریں گے, ہم عدل سے کام لیں گے, انصاف سے کام لیں گے, احسان کے علمبردار بن کر رہیں گے, دنیا ہم سے سچائی سنے گی, ہم دیانت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے, یہ چیزیں بالکل مفقود ہو کے رہ گئی ہیں. تو اخلاقی لحاظ سے جب کسی قوم میں پستی پیدا ہو جائے اور علمی لحاظ سے وہ پچھڑ جائے تو پھر وہ دنیا کے اسٹیج میں اسی حالت کو پہنچ جاتی ہے جس کو اس وقت مسلمان قومیں پہنچی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ تشویش کی نظر سے اس لیے دیکھنا چاہیے کہ یہ خدا کا ایک غیر متبدل قانون ہے، قومیں اسٹیج پر آتی ہیں واپس جاتی ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، وہ کسی مسلمان قوم کی میراث نہیں ہے، نہ عربوں کی میراث ہے نہ عجم کی میراث ہے، وہ ایک پیغام ہے خدا کا، اس کی کتاب موجود ہے، وہ دنیا کی اقوام تک پہنچنا چاہیے، وہ اپنی دعوت لے کے جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آج کے دنیا کی جو قومیں ہیں وہ اس کو قبول کر لیں، بدقسمتی سے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہم بن گئے ہیں، ورنہ وہ تو اپنا راستہ خود نکال لیتا. آپ کو معلوم ہے کہ اقبال نے جس زمانے میں یہ چنگیز خان کی اولاد حملہ آور ہوئی ہے تو اس پر تبصرہ کیا تھا کہ پاسپا مل گئے اس کعبے کو سنم خانے سے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے. تو آپ نے دیکھا کہ وہی ترک جو تاخت و تراج کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے بغداد کے آخری خلیفہ کو ٹاٹ میں باندھ دیا تھا، وہی مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز بن گئے. تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا کے اندر اسلام اپنی طاقت کے ساتھ کس کس دل کو تسخیر کر لے. مسلمان قومیں البتہ میرا احساس ہے کہ دنیا کے اسٹیج پر اپنا وقت پورا کر چکی ہیں.
ہم سب آپ کے فالوورز، آپ کے چاہنے والے تمام دنیا میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ہیں، اور یقیناً آپ کا جو میسج ہے جو ماڈریشن کا اسلام میں، وہ بہت اپیلنگ ہے آپ کے فالوورز کو. لیکن پاکستان میں کافی علماء جو ہیں وہ آپ کے مخالف بھی ہیں، اور آپ جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ جلا وطنی کی زندگی ملیشیا میں گزار رہے ہیں، اور اس کا سبب جو ہے وہ لائف تھریٹس اور اس طرح سے جو آپ کو اور آپ کے جو رفقا ہیں ان کو جو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی جانی نقصان ہوا، تو اس کے سبب آپ جو ہے وہ ملیشیا میں رہائش پذیر ہیں. میں آپ سے معلوم یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اوپر کئی جو ہے وہ آپ کے مخالفین جو ہیں وہ جو ہے الزامات لگاتے ہیں، ان میں کچھ تو بہت بیسک ہیں، اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو مینشن کروں کہ جیسے کہ آپ کے بارے میں حضرات کہتے ہیں کہ آپ عالم دین اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور آپ دین کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن آپ نے خود کبھی فارمل طور پہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کی. اور اس کے علاوہ آپ کی وضع قطع پہ بھی اعتراض ہے کہ جو آپ جو کہ ایک ٹریڈیشنل اسلامک وضع قطع ہے اس کو فالو نہیں کرتے، داڑھی آپ کی نہیں ہے اور ٹوپی بھی آپ نہیں پہنتے. تو اور اس کے علاوہ پھر ایکسٹریم پہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ اسلام میں نئی اختراع جو ہیں وہ نئے ایڈیشنز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فتنہ اور شر کا سبب بن رہے ہیں. میں آپ سے اس سوال کا جواب چاہوں گا، لیکن ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، دیکھتے رہیے، وی ول بی رائٹ بیک.
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has 7 state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at kabafusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy.
ویلکم بیک ناظرین، ہم جناب غاندھی صاحب سے جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے ان سے سوال کیا تھا کہ ان کے جو مخالفین ہیں جو مسلم علماء پاکستان میں ہیں، ان کے جو ان پہ اعتراضات ہیں، جو الزامات ہیں، ہم نے اس کے حوالے سے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں. تو غاندھی صاحب پلیز اس کو سلسلے کو جاری رکھیے.
ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بنتے ہیں، اس کے جب سے مسلمانوں کے اندر علم دین کی روایت قائم ہوئی، دو طریقے رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان علوم کو جلیل القدر اہل علم سے براہ راست حاصل کیا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، ابن تیمیہ، ان سب لوگوں نے اسی طریقے سے علم حاصل کیے. ہمارے آج کے زمانے میں خود علامہ اقبال کے علم کی نوعیت بالکل یہی تھی. یہی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو مولانا سید ابو الحسن مودودی کی رہی ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی باقاعدہ مدرسے میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو میں نے پہلے طریقے سے دینی علوم کی تعلیم حاصل کی ہے، اور بہت باقاعدگی کے ساتھ کی ہے. بہت جلیل قدر علماء سے وہ علوم پڑھے ہیں، ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو زبانیں ہیں ہماری قدیم زبانیں جن کو السنہ شرقیہ کہتا ہے کہا جاتا ہے، ان کی تعلیم میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں پالی تھی۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں بہت سی کہی جا سکتی ہیں، لیکن یہ دونوں طریقے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی حیثیت سے پیش نہیں کیا۔ میں نے، اگر آپ میری گفتگویں سنیں، میری تحریریں پڑھیں، میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک طالب علم کہتا ہوں۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں دین پر گفتگو کرتا ہوں، جو چیز میرے نزدیک دلیل کی بنیاد پر محکم ہوتی ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہتا ہوں کہ جس کا جی چاہے اس پر تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر دے۔ اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیشہ ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ یہ جو آپ نے وضاحت اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں نے ان کو بڑی اہمیت دے رکھی ہوئی ہے، لیکن میں نے جہاں تک اسلام کا مطالعہ کیا ہے، اسلام آپ کو کسی وضاحت کا پابند نہیں کرتا۔ اس میں اس طرح کی کوئی چیز سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی لباس پہنتے تھے جو آپ کی قوم کے لوگ پہنا کرتے تھے، آپ نے کوئی لباس تبدیل نہیں کیا، کوئی خاص لباس مقرر نہیں کیا۔ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آپ شریفانہ، مہذب، شائستہ لباس پہنیے، اس کے سوا کوئی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ میرے نزدیک اگر ایک آدمی سائنس کا ماہر ہے یا ایک آدمی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے، تو کیا وہ اپنی کوئی مخصوص وضاحت بھی اختیار کرتا ہے؟ جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح رہتا ہے۔ میں اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایسے ہی رہنا چاہیے۔ یعنی ایک دین کا عالم اس کے سوا کیا ہے کہ وہ کچھ علوم کا ماہر ہے، اور اس حیثیت سے لوگ اس کی طرف رجوع بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست بھی کرتا ہے، ان کی تربیت کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم، اس کا آپ راستہ بند نہیں کر سکتے کہ ایک خاص اس کو عہد میں بند کر دیں، یا ایک خاص زمانے میں بند کر دیں، یا ایک خاص تعلیمی درسگاہ میں بند کر دیں۔ علم اپنا راستہ خود تلاش کرتا ہے اور وہ اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے، اس میں نئی نئی دنیائیں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ علماء کے جہاں تک میرے اوپر اعتراضات کا تعلق ہے، میرے نزدیک اس کا باعث یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ تو ضمنی چیزیں ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں جو مذہبی فکر ہے، دیکھیے ایک چیز ہے مذہب، وہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین میں نہ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ہدایت ہے، لیکن اس دین کی انڈرسٹینڈنگ سے یا اس کو سمجھنے سے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سورسز کو سمجھنے سے، جیسے قرآن ہے، سنا ہے، حدیث ہے، اس کی بنیاد پر ایک مذہبی فکر وجود میں آیا ہے۔ اس مذہبی فکر کی بعض بنیادی چیزوں کو میں نے چیلنج کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کا غصہ بجا ہے۔ مجھے اس کے اوپر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا ہوتا، میں ہمیشہ ان کا شکر گزار رہتا ہوں کہ وہ تنقید کرتے ہیں، اس سے مجھے بہت سی چیزوں پر دوبارہ غور کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔
میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں اجتہاد کا جو کانسیپٹ ہے، بلکہ میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ قرآن جو ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کہ گارنٹی ہے کہ قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، وہ وہی قرآن ہے جو کہ افریقہ سے امریکہ اور ایشیا سے یورپ، ہر شخص وہی قرآن پڑھ رہا ہے، آپ نے بھی وہی قرآن پڑھا اور انہی آیات کو کوٹ کر کے جہاد کی ڈیفینیشن آپ نے بتائی کہ اس میں کسی انڈیویجول کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ایک اجتماع کی ذمہ داری ہے۔ لیکن وہی قرآن پڑھ کے جو گروپس ہیں، جس طرح داعش ہے، آئسس ہے، القاعدہ ہے، طالبان ہیں، یہ وہی قرآن پڑھ کے اور انہی آیات کو کوٹ کر کے ایک ایگزیکٹلی اپوزٹ جو اس کا کانسیپٹ ہے جہاد کا لے کر آئے ہیں۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک ہی کتاب، ایک ہی جو آیات بھی تقریباً وہی ہیں جو کہ وہ کوٹ کر رہے ہیں، اور اس قدر ڈفرنٹ جو ہے میننگ، یہ کیسے پاسبل ہے؟
یہ اس میں کوئی اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پورے علم کا ہمیشہ اس پر اتفاق رہا ہے، تمام آئمہ فقہ اس پر متفق رہے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے۔ یہ میری کوئی منفرد رائے نہیں ہے اس معاملے میں، آپ جس صاحب علم کو بھی اٹھا کر پڑھیں گے وہ آپ کو یہی بتائے گا بہت وضاحت کے ساتھ۔ پرانے اہل علم نے بھی یہ بات بیان کر دی ہے کہ جہاں تک تعزیرات کا تعلق ہے، سزاؤں کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عام آدمی اٹھ کر کسی کو سزا دینا شروع کر دے۔ عدالتی کارروائی ہوگی، وہ ریاست سے متعلق چیزیں ہیں۔ قرآن مجید نے بعض جرائم کی سزائیں بیان کی ہیں، ان سزاؤں میں بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ سزائیں ریاست سے متعلق ہوں گی، لیکن سارے مسلمانوں کے علم نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے ایک تعبیر یا اصطلاح اختیار کی جاتی ہے ہماری فقہ میں، اس کہتے ہیں موقول الی السلطان، یعنی یہ ریاست یا سلطان یا بادشاہ یا حکمران سے متعلق ہیں یہ چیزیں، وہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ انہی میں ایک چیز جہاد بھی ہے، اور اس کے بارے میں کبھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اصل میں یہ حضرات جب اس کام کے لیے اٹھے ہیں تو انہوں نے مختلف تاویلیں اپنے علماء کی باتوں کی کی ہیں. مثلا میں مثال سے عرض کرتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ اصول بیان کر دیا, قدیم علماء نے بھی, یعنی ابو حنیفہ, شافعی, مالک, سب اسی کے قائل ہیں, جب انہوں نے یہ اصول بیان کر دیا کہ یہ ریاست سے متعلق یا حکومت سے متعلق چیزیں ہیں, تو کچھ آپ جانتے ہیں کہ استثنائی سوالات پیدا ہوتے ہیں. مثلا مسلمانوں کی کسی حکومت پر حملہ ہو گیا ہے, ریاست کو خبر نہیں پہنچی, آج کا زمانہ تو نہیں تھا, تو جس سرحدوں کے قریب لوگ ہیں کیا وہ خود دفاع کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کے جو انہوں نے بعض مثالیں دی تھیں کہ جس میں لوگوں کو خود بھی اقدام کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے, ان کو بنیاد بنا کر یہ حضرات اپنے استدلال کی عمارت قائم کرتے ہیں. ورنہ اس معاملے میں میرے اور قدیم علماء کے نقطہ نظر میں اصول کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی نقطہ نظر ہے.
میں آپ سے
شریعہ
کے بارے میں معلوم کرنا چاہوں گا. شریعہ لاء, مغربی ممالک میں شریعہ لاء ایک بہت بڑا ہوا ہے, جو کہ یہ جو مغربی ممالک کے جو میڈیا ہے خاص طور پہ, وہ اس کو ایسے پریزنٹ کرتا ہے کہ بھائی مسلمانوں پہ ذرا نظر رکھو, کیونکہ اگر ان کو موقع ملا تو یہ ہر ملک پہ شریعہ قانون کا نفاذ کر دیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شریعہ جو ہے ہمارے 50 ممالک جو کہ اسلامک اکثریت ہے جہاں پہ, ان میں سے صرف 2 سعودی عرب اور ایران میں صحیح معنوں میں شریعہ لاء. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم جو مغربی ممالک کے باشندے ہیں ان کو شریعہ کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں.
یہ بات یہ ہے کہ ہر ملک جب بھی اپنی ریاست یا اپنی حکومت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہ کوئی قانون سازی کرتا ہے. اس قانون سازی کی بنیادیں کامن لا میں بھی ہوتی ہیں. عام جو قواعد انسان نے مرتب کیے ہیں, اگر آپ قانون کی کتابیں پڑھیں تو ان پر بھی ہوتی ہے, کسی سوسائٹی کے رسم رواج اور عرف پر بھی ہوتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور پیغمبروں کی وساطت سے کچھ معاملات میں کچھ قوانین دیے ہیں, تو جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہوگی وہ ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں اور کریں گے. آپ یہ دیکھیے کہ جب انگریز آئے تھے ہندوستان میں تو انہوں نے بھی بہت سے وہ قوانین جن کا تعلق شخصی معاملات سے تھا ان میں مسلمانوں کے قانون ہی کا نفاذ ان کے اوپر کیا. یعنی اگر کوئی نکاح کا مسئلہ پیش آ گیا, طلاق کا مسئلہ پیش آ گیا, وراثت کا مسئلہ پیش آ گیا, تو عام طور پر وہی فیصلے اسی طریقے سے کیے گئے. اس میں نہ کوئی خوفزدہ ہونے کی چیز ہے, نہ کوئی ڈرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکام مسلمانوں کو دیے ہیں, مجھے اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا, روزہ رکھنے کا حکم دیا, تو اس کا غیر مسلموں سے کیا تعلق ہے؟ وہ مسلمان ہوں گے تو ان قانون کی پابندی کر لیں گے. پھر جس کو آپ شریعت کہتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا حصہ شخصی ہے, یعنی نکاح مجھے کرنا ہے, اس کا فیصلہ مجھے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. طلاق مجھے دینی ہے, اس کے لیے میرے لیے ایک قانون ہے. میراث میری ہے, اس کو تقسیم ہونا ہے, اس کے لیے ایک قانون ہے. تو شخصی قانون ہے بہت بڑا حصہ. وہ چند چیزیں ہیں جن کا تعلق پبلک لا سے ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چند جرائم کی سزائیں ہیں, وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں, مسلمانوں ہی پر وہ نافذ کی جا سکتی ہیں, اور ان کے نفاذ کے لیے بھی ضروری ہے چونکہ وہ انتہائی سزائیں ہیں. تو مجرم کے بارے میں یہ دیکھا جائے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی کسی رعایت کا مستحق تو نہیں ہے, اس کا اسلامی شعور کیسا تھا, واقعتاً اس نے اللہ کو مان کر, اللہ کے پیغمبروں کو مان کر اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ بہت سے شرائط اور بہت سے حدود ہیں. یہ جو آپ ایران میں یا سعودی عرب میں بعض چیزیں دیکھتے ہیں, اس کا تعلق شریعت سے تو جو کچھ ہے سو ہے, زیادہ تعلق اس کا وہاں کے کلچر سے ہے. مثال کے طور پر خواتین ڈرائیونگ نہیں کر سکتی, اس کے شریعت سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بالکل کلچرل چیز تھی, آپ دیکھیے کہ وقت آ گیا, ختم ہو گئی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے ہاں ان کے کلچر سے, ان کی روایات سے, مختلف علاقوں میں ان کے تعامل سے پیدا ہوئی ہوئی ہیں, ان کو بھی بعض اوقات شریعت سمجھ لیا جاتا ہے. شریعت تو بہت مختصر سی چیز ہے, جس میں نکاح کے بارے میں, طلاق کے بارے میں, اسی طرح اور بہت چیزوں کے بارے میں اللہ کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے, وہ مسلمانوں سے متعلق ہے. ان لوگوں کو اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.
میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہوں گا جو کہ آپ سے تقریباً ہر کوشچن آنسر سیشن میں پوچھے جاتے ہیں. کچھ سوالات تو میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ سے اس وجہ سے پوچھے جاتے ہیں کہ شاید وہ یہ امید کر رہے ہیں کہ آپ شاید کچھ دوسرا جواب دیں گے اب, کیونکہ یہ سوالات باقاعدگی سے ہر کوشچن آنسر میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں. تو میں آپ سے شارٹ آنسر جو ہیں میں ان کے چاہوں گا, کیونکہ یقیناً یہ لوگوں کے ذہن پہ سوالات ہیں. جیسے کیا نیل پالش لگا کے وضو یا نماز جائز ہے؟
نیل پالش لگانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے, اس کے بعد لگائے رکھیں, اسی پر وضو کرتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں.
آپ اس کا جواب دے چکے ہیں, لیکن داڑھی کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟
داڑھی اسلام کے احکام میں سے کوئی حکم نہیں ہے, نہ یہ فرض ہے نہ کوئی سنت ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی بہت سے نیک لوگ داڑھی رکھتے رہے. ایک زمانے میں بہت رواج رہا ہے مردوں میں داڑھی رکھنے کا. داڑھی تو کارل مارکس کی بھی بہت بڑی تھی, تو ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ محبت کرتے ہیں, اس محبت کے اظہار کے لیے بہت سی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق قانون سے, شریعت سے, ضابطے سے ہے, بعض چیزیں وہ ہیں کہ جو روایت سے, تعلق سے, محبت سے پیدا ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ لوگ قائد اعظم کے ساتھ محبت کرتے تھے تو انہوں نے جنا کیب پہننا شروع کر دی. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کی محبت ایمان کا حصہ ہے. اس کے نتیجے میں ہم بہت سی چیزیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اپنی جگہ ایک بڑی محبوب مطلوب چیز ہے, لیکن اس کا قانون, شریعت, دین سے کوئی تعلق نہیں.
استخارہ کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟
ایک دعا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور آپ دعا کرتے ہیں. ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی دنیا کا معاملہ پیش آئے تو علم اور عقل کی روشنی میں ہم پہلے تدبیر کریں. یعنی اگر کوئی مرض آ گیا تو علاج کریں گے, کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے معاہدے اکٹھا کریں گے, تجزیہ کریں گے, علمی اور عقلی طور پر کسی نتیجے میں پہنچیں گے, اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے. اس لیے کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی گرفت میں نہیں ہوتی. تو استخارہ کچھ نہیں ہے, اللہ سے خیر کی دعا ہے. استخارے کا مطلب اللہ سے خیر کی دعا. لوگوں نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا, وہ کچھ بھی نہیں. آپ کو دعا کرنی چاہیے, مجھے بھی دعا کرنی چاہیے. اللہ کے حضور میں درخواست ہے کہ پروردگار, میں یہ معاملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میرے لیے اس میں بھلائی پیدا کر دیں. اس کے سوا کچھ نہیں.
رقص و موسیقی کے بارے میں اسلام کے کیا حکم ہے؟
اسلام میں تمام فنون لطیفہ بالکل جائز ہیں, اسلام نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی. موسیقی ہے, مصوری ہے, رقص ہے, اور جتنی چیزیں بالکل جائز ہیں. اسلام نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کو بچنا چاہیے. وہ قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر خود واضح کر دی ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اللہ نے پانچ چیزوں کو حرام کیا ہے, اور بڑے اصرار کے ساتھ فرمایا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ میں نے صرف پانچ چیزیں حرام کی ہیں. وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ بدکاری کو حرام کیا ہے, حق تلفی کو حرام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان, مال, عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے, شرک کو حرام کیا ہے, اپنی طرف سے دین بنا کر حرام حلال لوگوں کو کہنے کو حرام کیا ہے. یہ پانچ چیزیں حرام ہیں. یہ موسیقی میں پائی جائیں گی, اس پر بھی تنقید کی جائے گی. یہ شاعری میں پائی جائیں گی, اس پر بھی تنقید کی جائے گی. مولانا الطاف حسین حالی خود شاعر تھے, شاعروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار وہاں چھوٹ جائیں گے, سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. تو ظاہر ہے کہ وہ شاعری پر تبصرہ نہیں کرتے, بلکہ اس کانٹینٹ پر تبصرہ کر رہے ہیں. تو کانٹینٹ, ہم گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اس میں فوش گوئی شروع کر دیں تو اس پر بھی تنقید کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ حرام صرف پانچ چیزیں ہیں, اور کوئی چیز حرام نہیں ہے. وہ کسی چیز میں بھی اگر موجود ہوں گی تو لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی کہ وہ ایک برا کام کر رہے ہیں.
حجاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟
حجاب اور پردے کے الفاظ ہی قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے ملنے کے آداب بتائے ہیں. وہ آداب سورہ نور میں بیان ہو گئے ہیں. وہ تین چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. جب بھی عورتوں مردوں کو آپس میں ملنا ہو, گھروں میں, باہر, دفتر میں, فیکٹری میں, کسی جگہ پر بھی, تو ان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں میں حیا رکھیں, آنکھوں میں شریفانہ نگاہیں ہونی چاہیے. دوسرے یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اس لیے کہ اسلام میں اس چیز کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ لباس بھی اچھا پہننا ہوگا اور چیزیں بھی ہوں گی. اور تیسری چیز عورتوں کو کہی گئی ہے کہ انہوں نے چونکہ بناؤ سنگار کرنا ہوتا ہے, زینت کرنی ہوتی ہے, تو وہ اس میں اپنے سر اور اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کے سوا باقی جسم کے اعضاء کو ڈھانپ کر رکھیں.
انٹرسٹ یا سود کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے؟
جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس پر نفع کا مطالبہ نہ کریں, اسی کو سود کہا جاتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا.
تو سود کا لینا اور دینا دونوں ناجائز؟
نہیں, لینے میں تو آپ کسی کا مال غلط نہیں لے رہے ہوتے. یعنی یہ کیوں ممنوع قرار دے دیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دوسرے پر ظلم نہ کریں. آپ نے اس کو قرض دیا ہے, قرض دے کر اس سے زائد آپ جب مانگتے ہیں تو یہ اس پر زیادتی ہو جائے گی. تو لینے والا کیا زیادتی کر رہا ہے؟ وہ تو اپنا جائز کمایا ہوا پیسہ دے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میرے نزدیک سود کھانا ممنوع ہے, سود لینا حرام ہے. بس قرآن مجید نے اسی پہ گفتگو کی ہے. قرآن مجید بالکل واضح ہے. آپ سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھ کے دیکھ لیں, اس میں جن لوگوں کو مقروض کر کے ان سے سود لیا جا رہا ہے ان کو تو مظلوم کہا اللہ تعالیٰ نے. تو اس وجہ سے اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں.
علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, منفرد ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی اس کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی, ہوتے جو مسلمان بھی ایک. کیا آپ امت مسلمہ کو یکجا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مستقبل قریب میں, اور کیا اس کو, ہاؤ از اٹ پاسبل؟
میں تو چاہتا ہوں پوری انسانیت متحد ہو جائے. ہر آدمی کی یہی خواہش ہوگی, مسلمان متحد ہوں, ان کے اندر وحدت پیدا ہو, ان کے مقاصد یکساں ہوں. کیونکہ جیسے جیسے انسانوں کے مابین تفریق کم ہوتی ہے, اس سے انسانیت کا بھلا ہوتا ہے. میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ دنیا میں یہ حکومتوں کی تفریق بھی اب کم ہونی چاہیے اور عالمی حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے. تو یہ خواہش ضرور ہے, لیکن یہ کہ یہ کہیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے بظاہر اس کے کوئی امکانات نہیں.
اب سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے مسلمانوں کو, خاص طور پہ ہمارے جو یوتھ ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟
ایک ہی لفظ میں, اور وہ یہ کہ مسلمانوں کا بنیادی مسئلہ ان کی جہالت ہے. انہیں اپنی جہالت کے خلاف جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. وہ انہوں نے ہتھیار اٹھا رکھے ہوئے ہیں, اصل میدان جہالت کے خلاف جنگ کا ہے, اور جہالت کے خلاف جنگ علم کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ان کے بڑوں کو, ان کے چھوٹوں کو, ان کے نوجوانوں کو, سب کو علم حاصل کرنا چاہیے. دنیوی علم انہیں دنیا میں کھڑے ہونے کے قابل کرے گا, انہیں اپنے مذہب کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. اس وقت مذہب بھی, بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی سے آپ بات کر کے دیکھ لیں, اس کے لیے سنی سنائی باتوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہیے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میں کوئی دین کا عالم بننے کے لیے نہیں کہہ رہا, وہ اسپیشلائزیشن ہے, اختصاص ہے. اتنا علم ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے کہ وہ یہ جان سکے کہ اس کا دین کیا ہے, اس کے پیچھے کیا استدلال ہے, اس میں اختلافات اگر کوئی انٹرپریٹیشن تعبیر کے پیدا ہوتے ہیں تو کیوں پیدا ہوتے ہیں, اس میں صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اللہ کی کتاب کا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو. تو میرے نزدیک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھے کہ ہمارے زوال, ہماری پستی کا باعث ہماری جہالت بن رہی ہے. یہ جو آپ قتل و غارت دیکھ رہے ہیں, یہ فتوی بازی دیکھ رہے ہیں, یہ ایک دوسرے کے گریبان پھاڑتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں, یا جس طریقے کا معاملہ ملکوں میں, قوموں میں, فرقوں میں, گروہوں میں ہو رہا ہے, اس کی واحد وجہ جہالت ہے. اس کے خلاف ہم کو برسر جنگ ہونا چاہیے.
بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے غاندھی صاحب سے ہماری گفتگو ملاحظہ فرمائی. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں اپنی آرا سے آگاہ کرتے رہیے. آپ کے اسکرین پہ جو ایڈریس ہے اس پہ ہمیں اپنے کامنٹس, اپنے فیڈ بیک بھیجتے رہیے. اور ہمارے پروگرام کی پچھلی ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے پلیز وزٹ pakistanlink.com/ARY. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.